سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، توبوا إلى الله توبة نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. یہ حکم سب کو دیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بھی مقام پر ہو، توبہ کیے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطاکار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں سے بہتر خطاکار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. چنانچہ فمن المؤمنین من یتوب من الکبائر، مومنوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنَ الصَّغَائِرِ، بعض صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، بعض شبہات سے توبہ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنَ الْمَكْرُوحَاتِ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مکروحات سے توبہ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْغَفَلَاتِ، بعض ایسے بھی لوگ جو اپنے غفلت میں گزرے ہوئے لمحوں پر بھی توبہ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنَ الْوَقُوفِ عِنْدَ حَالِ أَدْنَى حَيْثُ لَمْ يَرْتَقِ إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى، بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نیچے کے درجے پر ہونے سے توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو اوپر کا درجہ عطا فرما دے. تو معلوم ہوا کہ توبہ تو ہر بندے کو کرنی ہے، اس لیے فرمایا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی جو نیکیاں ہیں مقربین ان کو اپنے لیے گناہ کی معنی سمجھتے ہیں. رب کریم نے سب کو توبہ کے لیے دعوت دی، ہر ایک کو. چنانچہ مشرکین کو دعوت دی، فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کر لیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. نصارہ کو توبہ کی دعوت دی، اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، کہ اگر یہ نصارہ اپنے تسلیس کے عقیدے سے توبہ کر لیتے اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا. دعوت للردہ، جو مرتد ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو بھی واپس آنے کی دعوت دی. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، ایک جگہ قرآن مجید میں منافقین کو توبہ کی دعوت دی گئی. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ توبہ فوری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے۔ چنانچہ توبۃ النسوء کے بارے میں فرمایا کہ تخلیصها من کل غش و نقص و فساد، کہ ایسی توبہ جو ہر ملاوٹ سے اور نقص سے اور فساد سے پاک ہو، یعنی جب انسان کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو۔ ورنہ کئی مرتبہ تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، دل ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی نے فقط زبان سے یہ لفظ کہے تبتو اللہ و رجعت اللہ و ندمت علی ما فعلت و عزمت علی اللہ اعود الی المعاصی ابدا، مگر اس کے دل میں توبہ کی نیت نہیں، تو ان کلمات کو کہنے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے کلمات کہے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اس لیے شریعت نے توبہ کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ سب سے پہلے صحت النیہ، کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ دوسرا ان یواتی القلب اللسان علی الاستغفار، استغفار کرنے میں زبان کا ساتھ اس کا دل بھی دے رہا ہو، اور اگر زبان پہ الفاظ ہوں اور دل ساتھ نہ دے تو مشائخ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارے استغفار پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان وضو کرے، ان یکون علی طہارت، اور دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دعا بھی مانگے قبولیت کے اوقات میں، ان یتخیر الاوقات الفاضلہ وبالاسحار هم یستغفرون، ہمارے اکابر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، مقصد یہ کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا۔ پھر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگے اور سب ایمان والوں کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دعا سکھائی گئی۔ چنانچہ جس بندے نے گناہ کیا وہ کہے یا رب استر علیہ، اللہ میرا پردہ رکھ لیجئے، فاذا فارغ من المعصیہ، اگر کوئی معصیت سے فارغ ہوا، قال یا رب تب علیہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے، فاذا تاب، اگر اس نے توبہ کر لی، قال یا رب ارزقنی الاسما، اے اللہ مجھے اسمت عطا کر دیجئے، فاذا عمل الطاع، اگر اس نے نیکی کا کام کیا، قال یا رب تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالی کے حضور توبہ کرے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ کرے، اعمال کرے تو دل کے اندر محبت و اللہ کی۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہمارے اس سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا ہے، اللہ تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا ہے، خابا رضاہ فی طاعتہ فلا تحقروا منہا شیئا فلعل رضاہ فی، اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، तुम किसी छोटी सी नेकी को भी ना छोड़ो, क्या पता उसी नेकी के करने पर अल्लाह तुमसे राजी होना हो। और फरमाया वखबा सखतहू फी मासीही, अल्लाह ने अपने गुस्से को गुनाहों में छुपा दिया। फला तहकिरू मिन्हा शैया फला अल्ला गज़बहू फी, छोटा गुनाह भी मत करो, मुमकिन है कि उसी में अल्लाह की नाराजगी हो। वखबा वलीयहू फी इबादही, अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा दिया। फला तहकिरू मिन इबादिल्लाह अहदा, तुम किसी भी बंदे को हकारत की नजर से मत देखो। फला अल्लाहु वलीयुल्लाह, मुमकिन है कि वो अल्लाह का वली हो। चुनांचे इंसान जब तौबा करता है तो उसके दिल में नरमी आती है। हमारे मशायख ने फरमाया कि जालिसु तवाबीन फइन्नहुम अरक्कु अफईदा, तौबा करने वालों की सोबत इख्तियार करो, उनके दिल नरम हुआ करते हैं। इस तौबा में सबसे पहले इंसान अल्लाह के हुकूक अदा करे, नमाजें कदा कर दी थीं, जकात नहीं दी थी, रोजे छोड़ दिए थे, हज नहीं किया, तो इन आमाल का हिसाब लगाकर जितना कुछ उसके जिम्मे बनता है उसको अदा करे। और फिर मखलूक के साथ जो ज्यादती की, किसी का हक मारा, गीबत की, दिल दुखाया, तो उनसे भी माफी मांगे। इसलिए कि हर गुनाह से तौबा करना जरूरी। चुनाचे अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह लिखते हैं, मन ताबा अंतिस अतिम वतिसईन जम्बन, जिस बंदे ने 99 गुनाहों से तौबा कर ली, वलम यतुब मिन ज़म्बे वाहिदिन, एक गुनाह से तौबा न की, लम यकुन इंदना मिन ताएबीन, वो हमारी किताबों में ताएबीन में शुमार नहीं किया जाएगा। अब एक सवाल दिल में पैदा होता है कि एक बंदा है जिसने गुनाह किया ही नहीं, और एक बंदा है कि गुनाह कर बैठा और तौबा की, तो दोनों में से बेहतर कौन? तो बाद उलमा ने तो फरमाया कि जिस तरह कपड़ा शुरू में बने तो बेजोड़ का ज्यादा खूबसूरत होता है, उसको काट के जोड़ लगा दो तो वो बदनुमा हो जाता है, पहले जैसा तो नहीं बन जाता। इसलिए जो गुनाह करे ही ना वो सबसे बेहतर। और बाद उलमा ने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला के यहां आजजी इनकिसारी का मर्तबा ज्यादा है। जब कोई बंदा नेकी ही करता रहता है तो उसके दिल में खुद पसंदी होती है, और अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठे और उस गुनाह से वो तौबा करे तो उसके दिल में गुनाह के करने की नदामत होती है, इसलिए ये बंदा अब अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है। और दलील उन्होंने दी कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रब्बी ऐन अजिदुका, अल्लाह मैं आपको कहां ढूंढूं? रब्बे करीम ने फरमाया, इंदल मुनकसरत कुलूबहुम मिन अजली, जिनके दिल टूटे होते हैं मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके दिल में तलाश करो तुम मुझे वहीं पाओगे। जब इंसान अपने गुनाह का इकरार कर लेता है तो इन्नल अब्दा इज़ा इतरफ़ बिज़म्बिही सुम्म ताबा ताबल्लाहु अलैह। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। और हदीसे पाक में यहां तक फरमाया कि लो अख्ता तुम हत्ता तब लुगा खताया को मुस्समा, अगर तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाएं, तुम मतुब तुम
پھر اگر تم توبہ کرو گے لطاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے. چنانچہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ترک و معمور اور ایک کو کہتے ہیں فعل و محظور. کیا مطلب؟ کہ ایک تو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم کرو، اس کو اگر کوئی نہ کرے تو اس کو کریں گے، کہیں گے ترک و معمور، کہ امر تھا مگر اس نے اس کو نہ کیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرنا اور وہ کر بیٹھے، تو اس کو کہیں گے فعل و محظور. چنانچہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ترک و معمور تھا. کیسے؟ کہ رب کریم نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر وکان من الکافرین. تو سب سے پہلا گناہ وہ ترک معمور کا ہوا. اور پھر دوسری خطا جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام سے، وہ کیا ہوئی؟ فعل و محظور، کہ رب کریم نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا اور انہوں نے بھول کے اس کو کھا لیا. تو انسان کے گناہوں کا تعلق بعض اوقات جوارح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات دل کے ساتھ ہوتا ہے. جوارح سے مراد آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ پاؤں، یہ انسان کے جوارح ہیں، آرگنز ہیں. اور ایک انسان کا دل، اس کے ساتھ جن گناہوں کا تکبر ہے وہ ہے کبر، عجب، ریا، شح، حب مال، حسد اور بغض اور غضب. ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دل کا گناہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اعضاء کے گناہوں کے. وہ کیسے؟ کہ معصیت و آدم کانت معصیت و جارحی، آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو وہ ان کے اعضاء اور جوارح کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، بھول تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی. تو یہ جوارح کا معاملہ ہوا نا، ضعف الارادہ، ارادے میں کوتاہی. تو اعضاء کی وجہ سے جو گناہ ہوا فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. لیکن جو ابلیس کی معصیت تھی، کانت معصیت و قلب، وہ دل کی معصیت تھی. کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اور یہ دل کی جو خاصیت کوتاہی ہوتی ہے، فکانت غائرتن متمکنتن، زیادہ گہری، ساکنتن فی اعماقہ، دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے. لہذا اس کا نتیجہ کیا ملا؟ کہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم. اور ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد جوارح کے گناہوں سے بھی بچنا، مگر اس سے بھی زیادہ دل کے گناہوں سے بچنا. چونکہ جن گناہوں کا تعلق دل سے ہے وہ مہلکات. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے، تو فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. اب اس میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاری ہو جاتے ہیں، لہذا ان کا گناہ بھی زیادہ. مثال کے طور پہ بدعت پہ عمل کرنا. اسی لیے نفس گناہ کرواتا ہے لذت کی خاطر، مگر شیطان ایسے گناہ کو پسند کرتا ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور اس سے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. اب جو آدمی کسی بدعت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی کہ جس قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس قوم کے اندر قیامت تک سنت نہیں لوٹائی جاتی۔ اسی لیے جو سالک آگے بڑھنا چاہے وہ تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے، اور ایسے گناہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قتل کرنے کا ایک عمل شروع ہوا انسانوں میں، قیامت تک جو قتل کرے گا قاتل کو تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا، چونکہ اس نے ایک عمل کو جاری کر دیا۔ اسی لیے ایسا عمل کرنا کہ جس کا فساد مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ انسان کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی ابتدا چھوٹی ہوتی ہے، انتہا بڑی ہوتی ہے۔ اول ذنب ابلیس معصیتن، ابلیس کے گناہ کی ابتدا معصیت تھی، و آخرہ کفرن، اور اس کی انتہا کیا تھی؟ کفر تھی۔ اور اول ذنب قابیل شہوتن، قابیل کے گناہ کی ابتدا شہوت تھی، و آخرہ شقوتن، اور آخر میں اس کو شقاوت نصیب ہوئی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اتنے کرے۔ الاعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به اذا وقع في الشدائد، بندے کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات يذهبن السيئات، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انه كان من المسبحين، کہ اگر یونس علیہ السلام میری پاکیزی شان بیان کرنے والے نہ ہوتے، لابس فی بطنہ ہی الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سبب ان کا تسبیح پڑھنا بن گیا، کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرے تو استغفار بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، تو نیک اعمال اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، عجیب شعر کہا کسی نے، وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، اور جب محبوب کسی ایک غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے، جاءت محاسنہ بألف شفیع، تو اس کی خوبیاں ہزار شفاعت سفارش کرنے والے کو لے کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی مثال یہ کہ ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹا غلطی بھی کر دے تو وہ ماننے سے انکار کرتی ہے، کوئی نہ کوئی تاویل کر دیتی ہے، اس لیے کہ غلطی ایک ہوتی ہے اور بچے کی اچھائیاں کئی سامنے ہوتی ہیں، لہذا اس کی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ تو انسان اگر نیکی کرتا ہو تو پروردگار عالم اس کی خطا کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، جتنا بھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگے اللہ تعالی مہربانی فرما دیتے ہیں، اور کبھی تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ کئی مرتبہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کیا تو تھا گناہ مگر اس سے کر لی سچی توبہ، اور توبہ اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا. اسی لیے قیامت کے دن شیطان حسرت کرے گا بعض بندوں پر کہ میں نے ان سے گناہ کروائے ہی کیوں تھے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو پسند آ گئی. چنانچہ گناہ کے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹا بڑا بنتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کنوارا ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو یہ کم درجے کا گناہ، شادی شدہ ہو اور پھر ارتکاب کرے تو زیادہ گناہ، پھر اگر کنواری عورت سے گناہ کیا تو یہ چھوٹا گناہ نسبتاً، شادی شدہ سے کیا تو یہ متزوجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا گناہ، اور اگر پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. پھر اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس میں چونکہ آپس میں صلہ رحمی بھی ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے اور بھی زیادہ کبیح ہو گیا، حق القرابہ ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا خاوند نیکی کے کام کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں، تو المرأۃ المغیبہ التی غاب زوجہا فی طاعت اللہ، اس سے گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہو گیا. اور اگر کوئی آدمی اتنا شقی القلب کہ وہ محرم عورت سے زنا کرتا ہے تو اور بھی زیادہ کبھی، اور اس میں بھی اگر حرمت مصاہرت آ گئی، حرمت مصاہرت کا مطلب کہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں جیسے سسر اور بہو کا رشتہ، داماد اور ساتھ کا رشتہ، اگر اس میں گناہ ہوگا تو پھر اور بھی زیادہ قباحت آ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک تھا لیکن حالات کے ساتھ ساتھ اس کے شدت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور مکان کے ساتھ بھی اس میں زیادتی ہوتی ہے. ایک آدمی ایک گناہ باہر کرے تو کم، مسجد میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، حدود حرم میں کرے تو اور بھی برا، بیت اللہ میں کرے تو اور بھی زیادہ برا. اسی طرح حرمت زمان، عام دنوں میں کرے تو کم برا، اور اگر رمضان المبارک میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، ذلحجہ میں کرے تو اور بھی برا، اور اگر میدان عرفات میں کرے تو اس سے بھی زیادہ برا. تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی شدت مکان اور زمان کے اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے. تاہم کچھ اعمال ہیں جو گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں. فرمایا التوبہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور دوسرا فرمایا استغفار، کہ انسان اپنی زبان پر استغفار زیادہ رکھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے گا. استغفارن کثیرہ، تو اللہ رب العزت اس بندے کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے جو زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا. لہذا استغفر اللہ، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا اوراد و وظائف میں سے ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے یا بنیا عوض لسانک اللہم اغفر لی، اے میرے بیٹے عادت بناؤ یہ کلمہ کہنے کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی. وجہ کیا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٌ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، لا يرد فیہا سائلن، اس میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمایا کرتے. تو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ کہنا بخشش کا سبب بن جاتا ہے. اور دوسروں سے دعا بھی کروانا، یہ جو کہتے ہیں نا جی امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، مولانا ہمارے لیے دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ انسان کے لیے بخشش کی کا ذریعہ بنتی ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا. امت کو تعلیم دی کہ تم دوسروں کو بھی دعاؤں کے لیے کہو. اب غور کیجئے، بات بڑی عجیب ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انہم لم تذنبوا. عمر الخطاب لانو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو، اس کی وجہ یہ کہ تم چھوٹے ہو، معصوم ہو، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، یقول لغلمان کتاب، جو پڑھنے والے بچے آتے تھے نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لابی ہریرہ، کہ بچوں دعا کیا کرو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے. فیدعونا، وہ بچے دعا مانگتے تھے، فیؤمنوا علی دعائہم، جب وہ دعا مانگتے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے. اب ذرا غور کیجئے، صحابی رسول ہیں، اللہ نے اتنی شان دی ہے، مگر جس کو اللہ سے مغفرت لینی ہو وہ تو سہارے ڈھونڈتا ہے نا. چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروانا، ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ ایک عمل نظر آتا ہے. چنانچہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، بہت میں نے کوشش کی کہ یہ وسط میں تبدیل ہو جائے، استغفار بھی کیا، اللہ سے معافیاں بھی مانگی، مگر قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب میں ایک مدرسہ تھا جس میں بچے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چھوٹے بچے، تو میں ان کے پاس گیا. جب گیا تو بچے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے کہا یہ تمہارا میرے ساتھ حسن ظن ہے، سچی بات تو یہ کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم استغفار کرو، اللہ چھینی ہوئی کیفیات کو پھر واپس عطا فرما دے. چھوٹے بچوں سے دعائیں کروانا. اور بکر المزنی رحمت اللہ علیہ عجیب بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لو کان رجل یطوف علی الابواب، اگر بندہ جس نے گناہ کر لیے ہوں وہ لوگوں کے دروازوں پہ اس طرح طواف کرتا، کما یطوف المسکین، جس طرح کے مسکین روٹی مانگنے کے لیے دروازوں کا طواف کرتا ہے، تو گناہگار بندہ اگر سب لوگوں کے دروازوں کا اس طرح طواف کرتا جس طرح مسکین روٹی مانگنے کے لیے طواف کرتا ہے، اور ہر دروازے والے کو کہتا استغفروا لی، میرے لیے استغفار کرو، لکان لہ ان یفعل، چاہیے تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا. جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہو تو کوئی بھی اس کے لیے ہیلا اختیار کرنا پڑے تو اس کو تو ضرور کرنا چاہیے. تو سوچئے کہ اگر فقیر کی طرح ایک ایک دروازے پر جا کر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑ جاتی کہ جی میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفع کا سودا تھا، ایسا کر گزرنا چاہیے تھا. جا جب انسان سے گناہ ہو جائے تو چاہیے کہ وہ دو رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. اور بعض بزرگوں نے لکھا الصیام, نفلی روزے رکھے اور افطاری کے وقت دعا مانگے, کیونکہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. علماء نے لکھا کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. الصدقہ تو تطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار, جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے صدقہ انسان کی خطاؤں کو اس طرح مٹا دیا کرتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا, اگر گناہ سرزد ہو گیا تو تسبیحات بھی پڑھے اور مراقبہ بھی لمبا کرے. من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یومہ مئۃ مرۃ, حدیث مبارکہ کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کا ذکر کرتا ہے حتت خطایاہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں. البر, البر والصلہ, لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا, صلہ رحمی کرنا. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گیا, انی اصبت ذنبن عظیمن, یہ الفاظ ہیں, میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں, فوت ہو گئیں. فرمایا تمہاری خالہ؟ کہنے لگے جو وہ زندہ ہیں. فرمایا فبر رہا, جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھو, اللہ اس پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. الاحسان الی الخلق, اگر گناہ سرزد ہو جائے تو انسان مخلوق کے اوپر رحم کھائے, ترس کھائے. ہم بندوں پہ ترس کھائیں گے, اللہ تعالی ہم پہ ترس کھائیں گے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی, زانیہ عورت تھی, اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا. اور کبھی کبھی گناہوں کی بخشش کا سبب ایک اور بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بیماری بھیج دیتے ہیں, کوئی غم بھیج دیتے ہیں, کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں. المصائب والہموم, ان سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ سنیے, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ. مومن کو جو بھی درد, تکلیف, بیماری پہنچتی ہے, حتیٰ کہ کانٹا بھی چب جاتا ہے, اس تکلیف کے پہنچنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور آج کل کیا حال, ذرا سی تکلیف پہنچی اور شکوے شروع, بے صبری, ذرا ذرا سی بات پہ انسان شکوے کرنے لگ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بے صبری سے اپنے گناہوں کے مٹنے والے عمل کو ختم کر لیتا ہے. اگر صبر کر لیتا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن گناہوں کو مٹا دیتے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, وہ بچے کو گندا نہیں دیکھ سکتی. اگر دیکھتی ہے کہ اس نے مٹی لگا لی, کپڑے گندے کر لیے, تو وہ اپنے بچے کو نہلانے کے لیے لے جاتی ہے. اب بچہ رو رہا ہوتا ہے, باپ پوچھے کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے, ماں کہاں گئی, تو دوسرا بندہ جواب دے گا کہ جی ماں ہی تو رلا رہی ہے، تو وہ حیران ہوگا کہ ماں بیٹے کو رلا رہی ہے، لیکن جب بتایا جائے گا کہ بچے کے جسم سے نجاست لگ گئی تھی، ماں دھو رہی ہے اور دھونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، تو اس کا جو غصہ تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم گناہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، بلا بھیج دیتے ہیں، اور وہ حقیقت میں گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیئہ۔ بندے کو کوئی بھی مصیبت پریشانی جب پہنچتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالی سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ سب سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ دوسری بات کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے معاملے میں اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں عاجزی پیدا کر دیتے ہیں، انکساری پیدا کر دیتے ہیں۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربما فتح لك باب الطاعت وما فتح لك باب القبول۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے نیکی کا دروازہ کھول دے، قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ لہذا نیکی کرنا الگ بات، اللہ کے ہاں اس کا قبول ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ربما قدر علیک المعصیتہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں ایک گناہ لکھ دیا ہو، فکانت سببن فی الوصول، اور اس گناہ نے تمہارے لیے اللہ سے واصل ہونے کا ذریعہ بننا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ معصیتن اورست ذلن للہ، ایسا گناہ کہ جس کے بدلے میں انسان کو اپنا آپ اللہ کے سامنے ذلیل لگے، شرمندگی والا لگے، اور اس کے اندر انکساری ہو، خیر من الطاعت، وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے، اورست عجبم و استکبارا، کہ جو نیکی انسان کے اندر عجب اور استکبار کو پیدا کر دے، اس نیکی سے وہ گناہ زیادہ بہتر ہے جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لے۔ پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، مگر اس توبہ میں کئی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے طول العمل، ہاں میں توبہ کر لوں گا، اسی میں ہی انسان زندگی کا وقت گزارتا چلا جاتا ہے۔ کل عمر ان مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہر بندہ صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو کیا پتا انسان کو کب موت آ جائے، اور کئی مرتبہ اللہ کی جناب میں انسان کو مایوسی ہوتی ہے، یہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان قضاء و قدر پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ اللہ نے چونکہ لکھا تھا اس لیے ہونا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں، رب کریم نے اختیار بندے کو دیا ہے، کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے گناہ کیا، ان رجلا وقع فی معصیت فقام یناجی ربہ قائلا، گناہ کر کے وہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہنے لگا، الہی انت قضیتا انت قدرتا انت حکمتا، اللہ تو نے یہ گناہ مقدر میں لکھا تھا، تو نے اس کا فیصلہ کیا تھا، آپ ہی نے تقدیر بنائی تھی۔ فسمع صوتا یقول له، آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ھذا حق الربوبیہ، میرے بندے میں نے تیری تقدیر بنا کر ربوبیت کا حق ادا کیا، فعین ادب العبودیہ، عبودیت کا ادب کہاں ہے؟ بات اس کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا، الہی انا اسیتو و انا اسرفتو و انا ظلمتو، اللہ میں نے گناہ کیا، میں نے اسراف کیا، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فسامع کا ان اللہ یقول له، آواز آئی جیسے اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہو، انا غفرت و انا عفوت و انا رحمت، اگر تو نے تسلیم کر لیا کہ تجھ سے خطا ہوئی، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری خطاؤں کو درگزر فرما دیا۔ البواعث والتوبہ، توبہ پہ کچھ اعمال برانگیختہ کر دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالی کی عظمت کے بارے میں سوچنا۔ چنانچہ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اردت ان یفتح لک باب الرجاء فاشہد ما منہ الیک، اگر تو اپنے اوپر امید کا دروازہ کھولنا چاہے تو اس بات پہ غور کر کہ اللہ کی تیرے اوپر نعمتیں کتنی ہیں، جتنا سوچیں گے اتنا امید اور بڑھے گی، اللہ کی اتنی رحمتیں اتنی نعمتیں، لہذا دل میں اللہ سے امید بڑھ جائے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَفْتَحَ لَكَ بَابَ الْخَوْفِ، اور اگر تو چاہے کہ تیرے اوپر خوف کا دروازہ کھلے، فَاشْهَدْ مَا مِنْكَ إِلَيْهِ، اس بات پہ غور کر کے تو اللہ کے پاس کیا پہنچا رہا ہے، اللہ نعمتیں دے رہے ہیں اور تو اللہ کے پاس معصیت بھیج رہا ہے، تو اس چیز کو سوچے گا تو تیرے اوپر خوف کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ آخرت کے بارے میں انسان سوچے تو توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ امام ابی بکر بن فورق کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ ان کے پاس داخل ہوا، وہ کہتے ہیں، فلما رآنی، جب میں نے ان کو دیکھا، دمات عیناہ، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، فقلت له، میں نے یہ کہا، ان اللہ تعالی یعافیک و یشفیک، اللہ تعالی آپ کو شفا بھی دے دیں گے، معاف بھی فرما دیں گے۔ فقال علی، انہوں نے جواب دیا، ترانی اخاف الموت، تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، ایسی بات نہیں، انما اخاف مما وراء الموت، موت کے بعد کیا ہوگا مجھے وہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں سوچے تو بھی توبہ کی توفیق۔ چنانچہ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پروردگار عالم اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التوبۃ النسو ان تبغض الذنب کما اج احببتہ، کہ توبۃ النسو یہ ہے کہ تجھے گناہ کرنے سے ایسی نفرت ہو جیسے گناہ کرنا پسند تھا، اور جب تجھے گناہ یاد آئے تو تو اس وقت استغفار کرے۔ علماء کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری آسانی کے لیے انہوں نے توبہ کو چند لفظوں کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، بہت عجیب فکرہ ہے۔ فرماتے ہیں، ترک الذنب علما بقبحہ و ندما علی فعلہ وَعَزْمًا عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ اِذَا قَدَرَ وَتَدَارُكًا لِمَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ مِنَ الْآمَالِ وَأَدَاءً لِمَا دَيَّعَ مِنَ الْفَرَائِضِ اِخْلَاصًا لِلَّهِ وَرَجَاءً لِسَوَابِهِ وَخَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ وَإِنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغَرْغِرَةِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اگر یہ تمام شرائط پوری ہو گئیں جو توبہ کی جائے گی وہ توبۃ النصوح بن جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا حال دیکھو، یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ۔ ویح ابن آدم لا یرید ترک عمل بالخطیہ، نہ تو گناہ کرنا چھوڑتا ہے، ولا ییأس من رحمتی، نہ ہی میری رحمت سے نہ امید ہوتا ہے۔ فرمایا قد غفرت له فقد غفرت له فقد غفرت له، چونکہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو رہا لہذا میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے تھے، حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ابن عباس لانو کا قول ہے کہ دعا اللہ الی مغفرتہ من زعم ان عزیر ابن اللہ، اللہ نے اس کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ومن زعم ان اللہ فقیر، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالی فقیر ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان ید اللہ مغلولۃ، اور جس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان اللہ ثالث و ثلاثہ، اور جس نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق دی۔ یقول لہؤلاء جمیعا، ان سب بندوں کو اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر یہ سارے لوگ بھی استغفار کرتے توبہ کر لیتے میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا۔ پھر اس سے بھی اگلی بات، قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ نے کچھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان ایمان والوں کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا وہ کتنے بڑے مجرم، قاتل اور دوسرا ایمان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے انظروا الی ھذا الکرم والجود، اللہ کے کرم اور اللہ کے جود و سخا کا اندازہ لگائیے، قاتلوا اولیاءہ، کہ انہوں نے تو اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرۃ، اللہ ایسے بندوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے توبہ کی مگر بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے کیونکہ اپنی بات کو میں بھی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، دعا کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے سامنے تذلل ظاہر کرنا، اپنی محتاجی، اپنی چھوٹا پن ہونا، اپنی کوتاہی کا اظہار کرنا۔ چنانچہ جو بندہ جتنا اظہار کرے گا اپنی عاجزی کا اتنا توبہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرابی کو دعا مانگتے دیکھا، اس نے دعا عجیب مانگی، کہتا ہے الہی من اولا بالذلل والتقصیر منی وقد خلقتنی ضعیفا، اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ تقصیر کا اور گناہ کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہی تو مجھے ضعیف پیدا کیا، قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا، تو جب اللہ آپ نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا کہ کمزور ہے مشین تو گڑبڑ تو ہوگی صحیح، اب ذرا اس عرابی کی عقل مندی دیکھیے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کیسے اچھے انداز سے کی، اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ گناہ کرنے کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ ومن اولا بالعفو عنی منک وعلمک فی سابق وقضاؤک بی محیط، اور اللہ آپ سے زیادہ مجھے بخش دینے کا اہل کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری قضاء و قدر لکھی، تقدیر لکھی، اور آپ کا علم بھی محیط ہے، آپ کو میرے پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے، اے اللہ جب آپ کو پہلے سے پتا تھا لہذا اب آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، اتاتک باذنک المنۃ لک، اللہ میں نے تیرے احسان کی وجہ سے تیری فرما برداری کی، واسیتک بعلمک والحجۃ لک، اور اللہ میں نے گناہ کیا تو تیرے پاس حجت مکمل ہو گئی مجھے سزا دینے کی، فاسالک بوجوب حجتک علیہ، اللہ وہ جو تیرے پاس حجت ہے نا مجھے سزا دینے کی، میں اس کی وجہ سے دعا مانگتا ہوں، وانقطاع حجتی، اور میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے گناہ کیوں کیا، وفقری الیک اور میں محتاج ہوں اللہ تیرا، وغناک عنی تو مجھ سے مستغنی ہے، اللہ فاغفر تلی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے اس بندے پر جو بہت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اوہ اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اتحب ان اجعل امر امتی کا الیک، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے آخرت کے حساب کتاب کا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں؟ ذرا غور کیجئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کی جو بخشش کا معاملہ ہے آپ کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ ہی ان کا میزان کروائیں اور آپ ہی فیصلہ کریں اس کی بخشش اور اس کی بخشش نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا قال، نبی علیہ السلام نے جواب دیا لا یا رب انت خیر اللہم، نہیں اللہ آپ میری امت کے لیے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہیں، فاؤ اللہ عز و جل، اللہ نے وہی نازل فرمائی اذن لا اخزی کفیہم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ آپ نے میرے ہاتھ میں جو کہ چھوڑ دیا، میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہیں اس بارے میں رسوا نہیں ہونے دوں گا امت کے بارے میں. اب دیکھیے جب اللہ کے وعدے ہیں اور نبی علیہ السلام نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ کے ہاتھ میں دیا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مخلوق جتنا بھی رحیم و کریم بن جائے اس کی رحمت کی حد ہوگی، پروردگار عالم وہ ذات ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا، عجیب بات ہے ذرا توجہ سے سنیے، یا ربی اے پروردگار اذا سألک الطائع ماذا تقول له، جب نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اے اللہ آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اقول لبیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں اس کو لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا اے اللہ کوئی زاہد پکارے. قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں اس کو جواب میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اللہ کوئی روزہ دار پکارے. قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں روزہ دار کے پکارنے پر بھی لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے کوئسچن پوچھا اللہ کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارے. قال اقول لبیک لبیک لبیک. اللہ فرماتے ہیں گناہگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں تین مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، وہ جو پہلے لوگ تھے نیک تھے زاہد تھے روزہ دار تھے، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نیکیوں کے اوپر خوشگمانی تھی کہ ان کی نیکیاں کام آ جائیں گی. یتوکل علی عملہ، لہذا ان کو اپنے عملوں کا بڑا بھروسہ تھا. والعاصی یتوکل علی رحمتی، جو گنہگار ہوتا ہے وہ میری رحمت پہ اعتماد کرتا ہے. وانا لا اخیب ابدا اتکل علی علی، اور میں اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا ناکام نہیں کرتا جو مجھ پہ توکل کرتا ہے. میں نے اس لیے فرما دیا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ، وہ پروردگار کتنا کریم ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش کے خوش ہوتا ہے، اور بخشنے کے لیے اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. الہی، زندگی گزرتی جا رہی ہے، آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، گناہوں سے سچی توبہ عطا فرما دیجئے. کہنے والے نے کہا ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اے اللہ جب کسی بادشاہ کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رکہم آتقوہم اتقا احراری، اے اللہ تو بڑھاپے میں وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. وانت یا سیدی اولا بزا کرما، اور اے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے. قد شبت فی رکہ فاتقنی من الناری، اللہ آپ کا نام لیتے خدمت کرتے کلمہ پڑھتے بوڑھے تو ہم بھی ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں سے معافی عطا کر دیجئے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. پروردگار عالم آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بعض احباب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں، بعض نئے دوست بھی آئے ہیں تو وتائب ہونے کی نیت سے، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه
وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے تو وطائب ہو چکے ہیں، چند معمولات سن لیجئے. 100 مرتبہ درود شریف روزانہ صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان، اور روزانہ صبح و شام آدھا گھنٹہ 20 منٹ مراقبہ کرنا، دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے. انشاءاللہ اگر آپ روزانہ یہ مراقبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرما دیں گے، گناہوں کی ظلمت کو مٹا دیں گے. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. راہو حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، وقت میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم، در گزر کا معاملہ فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ احباب جو دل کے اندر نیک مرادیں لے کر آئے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ کریم آقا، رحمت کی نظر فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو بندہ روٹی مانگنے والا ایک دروازے پہ جائے اور اسے کچھ نہ ملے، اس پہ تو کوئی حسرت نہیں، وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے پاس ایک دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ اے اللہ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے، شقی ہوا کرتا ہے۔ اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے۔ اے کریم، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اللہ آج کے اس دن میں رات میں ہماری بخشش فرما دیجئے۔ کریم آقا، رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ، بچہ چلتے ہوئے تھک جاتا ہے، کہتے ابو چلا نہیں جاتا، مجھے اٹھا لیجئے۔ میرے مولا، ہم نفس و شیطان سے مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اللہ آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، رحمت کا ہاتھ بڑھا دیجئے، اے اللہ کرم کا ہاتھ بڑھا دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمیں اپنا سایہ دے دیجئے، اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں آئندہ نیکی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ، اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کر رہے ہیں، میرے مولا گرم خون بھی معافیا مانگ رہا ہے اگر آپ نے انکار کر دیا۔ اے اللہ، شیطان بہکائے گا اور نفس پھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے اللہ، جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے، رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اللہ، اس مجمع میں چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں بھی ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے مولا، ہم تو خطا کار اور گناہگار سہی، یہ معصوم بچے اللہ معصوم ہیں، ان کے ہاتھوں کی معصومیت کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ کرم کر دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ امت کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ، امت اس وقت بہت پریشان ہے، رب کریم رحمت کر دیجئے۔ اے اللہ، اب تو غیروں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے، تمہارا خدا کہاں گیا، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ میرے والا، قصور تو ہمارا ہے، گناہ ہمارے ہیں، مگر اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے، اپنی رحمت نہ روکیے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اے اللہ، رسوا ہونے سے بچا لیجئے، ذلت سے بچا لیجئے۔ اللہ، یہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ امت کے سر پہ رحمت کی چادر تان دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔